सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, तब से नहीं है आँखें ये नम, खैरियत से हूँ। तब से नहीं है आँखें ये नम, खैरियत से हूँ। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामेईन, इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात पाई जाती हैं उनको कुरान और सुन्नत के ताबे होना चाहिए। वैसे जो इंसान के अंदर ख्वाहिशात पाई जाती हैं वो उसको बुराई की तरफ उकसाती हैं, बुराई की तरफ ले जाती हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो उस पर कंट्रोल करे और उनको सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के ताबे ही रखे। ये जो उम्मीदें, आरजुएं और ख्वाहिशात अगर हुदूद से बाहर निकल जाएं तो फिर ये इंसान की तबाही का बायस बनती हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी में लगे रहते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो अपना सारा वक्त उन ख्वाहिशात को पूरा करने में लगाते रहते हैं, लेकिन बाद में नतीजा ये सामने आता है कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए अपनी आरजुओं, अपनी ख्वाहिशात पर सबसे पहले तो कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करने के बाद कोशिश करना चाहिए कि वो पूरी तरह से कुरान और सुन्नत की ताबे रहें। हवस और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने की ख्वाहिश, माल और दौलत, इज़्ज़त और आबरू और इत्मीनान व सुकून को ये ख़त्म कर देती है। यानी जितना इंसान माल और दौलत के पीछे भागेगा उतना ही उसका सुकून भी बर्बाद होगा और लोगों کی نظروں میں اس کی عزت اور اس کا وقار بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی سلسلے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشات کو میری تعلیمات یعنی سنت اور قرآن کے تابع نہ کر لے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے انسان کو مومن نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی خواہشات قرآن اور سنت کے تابع نہ ہوں۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اردی بہشت، 15 ذیقعدہ اور 13 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس اردی بہشت سن 1358 ہجری شمسی کو عالمی استکبار کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایران میں ذلت آمیز کیپیچولیشن قانون ختم کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ کیپیچولیشن قانون کے مطابق ایران پر امریکی باشندوں کو مکمل قانونی تحفظ حاصل تھا، یہاں تک کہ ایران کے کسی بھی قانونی ادارے کو امریکی باشندوں سے کسی بھی قسم کا جرم ہونے پر ان پر مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں تھی، اور امریکیوں پر صرف امریکی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ اس امر نے ایران کی خود مختاری اور حاکمیت کو مکمل طور پر خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 21 مہر سن 1343 ہجری شمسی کو اس قانون کے منظور ہوتے ہی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس شرمناک قانون کے نتائج سے پردہ اٹھاتے ہوئے کئی بار اس کی مذمت کی۔ دوسری طرف شاہی حکومت نے، جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایران کے مجاہد مسلمان عوام کی ٹھوس اور واضح مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا، لیکن آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایرانی عوام کی جدوجہد مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 23 اردی بہشت سن 1358 ہجری شمسی کو کیپیچولیشن قانون منسوخ کر دیا گیا۔ پندرہ ذیقعدہ سن 500 ہجری قمری کو عظیم مسلمان لغت شناس اور دانشور ابن فاقر کی بغداد میں وفات ہوئی۔ انہوں نے جوانی میں مکے اور یمن کا متعدد بار سفر کیا اور اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن فاقر کو علم لغت و حدیث میں ید طولہ حاصل تھا۔ ابن فاقر کی نثر مشکل اور ثنایا لفظی سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ بلیغ بھی ہے۔ اہل علم افراد کے درمیان ان کا بڑا احترام تھا۔ ابن فاقر کی تالیفات میں کتاب جواب مسائل قابل ذکر ہے۔ پندرہ ذیقعدہ سن 1276 ہجری قمری کو آیت اللہ حسین نائنی کی ولادت ہوئی۔ آپ کا شمار عظیم علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آیت اللہ نائنی فقہ، اصول فقہ، ریاضی، حکمت، فلسفہ اور عرفان جیسے علوم میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ نے علم اصول فقہ کو اس کی پیچیدگیوں سے الگ کیا جس پر علماء آپ کو سراہتے ہیں. آیت اللہ نائنی زہد و تقویٰ اور پارسائی کا مکمل نمونہ تھے. آپ تزکیہ نفس و اخلاقی فضائل پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. ان کی اہم ترین کتاب تنبیہ الامہ ہے, جبکہ دیگر کتابوں میں وسیلۃ النجات اور تقریرات قابل ذکر ہیں. تیرہ مئی سن 1753 عیسوی کو فرانس کے سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لازار کارنو پیدا ہوئے. وہ جدید علم ہنسا کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. وہ ایک انجینئر اور فوجی حکمت عملی تیار کرنے والے بھی تھے, اور ان کا شمار انقلاب فرانس کے مؤثر رہنماؤں میں ہوتا تھا. اسی بنا پر انہیں انقلاب فرانس کا روح رواں کہا گیا ہے. کارنو کو اس انقلاب کی کامیابی کے بعد بہت سے اعلی عہدے ملے, جن میں فرانسیسی وزارت جنگ اور کنونشن میں ان کی رکنیت شامل ہے. لازار کارنو کا 1823 میں انتقال ہوا. تیرہ مئی سن 1907 عیسوی کو برطانوی مصنفہ ڈیفنی ڈوموریے پیدا ہوئیں. انہوں نے ایک ادب دوست گھرانے میں آنکھ کھولی. وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس گئیں اور وہاں انہوں نے تصنیف کا آغاز کیا. ان کا سب سے مشہور ناول ریبیکا ہے, جبکہ دیگر تالیفات میں پرندے مہربان روح کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. 1989 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. تیرہ مئی سن 1846 عیسوی کو امریکہ کی طرف سے اعلان جنگ کے بعد امریکہ اور میکسیکو کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. میکسیکو نے سن 1821 میں آزادی حاصل کی, اور اس کے ساتھ ہی امریکیوں کی میکسیکو مہاجرت کا آغاز ہو گیا. سن 1835 عیسوی میں ریاست ٹیکساس نے, جو اس وقت میکسیکو کا حصہ تھی, مہاجرین کی مدد سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا, اور 10 سال کے بعد امریکہ میں ضم ہو گئیں. اس کے بعد جارے امریکی حکومت نے امریکی تارکین وطن کو ہراساں کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر میکسیکو پر حملہ کر دیا, لیکن حقیقت میں امریکہ کا مقصد میکسیکو کے کچھ حصوں, خاص طور پر ٹیکساس ریاست کو اپنی سرزمین میں شامل کرنا تھا. تقریباً 1.5 سال تک جاری رہنے والی اس غیر مساوی جنگ کے اختتام پر امریکہ نے ٹیکساس, کیلیفورنیا, نیواڈا, یوٹا, ایریزونا, نیو میکسیکو, وائیومنگ اور کولوراڈو کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا. تیرہ مئی سن 1713 عیسوی کو ممتاز فرانسیسی ریاضیداں, ماہر فلکیات الیکسس کلیرو پیرس میں پیدا ہوئے. ان کے ماں باپ کے ہاں 20 بچے پیدا ہوئے تھے, لیکن ان میں سے صرف چند بچے زندہ رہے. الیکسس کلیرو بچپن سے ہی ریاضی میں دلچسپی رکھتے تھے اور ایک پرجوش انسان تھے. والد کی سرپرستی میں الیکسس کلیرو نے ریاضی میں اتنی ترقی کی کہ محض 12 سال کی عمر میں انہوں نے فرانسیسی اکیڈمی میں ریاضی میں اپنی دریافت سے متعلق ایک مضمون پڑھا. سن 1729 میں انہوں نے تجرباتی جیومیٹری سے متعلق ایک کتاب لکھی, جو سن 1731 میں شائع ہوئی. اس کتاب کے شائع ہوتے ہی فرانسیسی سائنس اکیڈمی نے رکنیت کے لیے عمر کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں 18 سال کی عمر میں ہی اکیڈمی کا رکن بنا لیا۔ الیکسس کلیرو غیر شادی شدہ تھے اور ایک فعال سماجی زندگی گزارنے کے لیے مشہور تھے۔ 1765 میں پیرس میں الیکسس کلیرو کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ظاہری شکل کو اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان اگر صرف ظاہری شکل کو ادا کرتا ہے اور نیک کام انجام نہیں دیتا ہے تو وہ پھر کافی نہیں ہے۔ یعنی عبادت کے ظواہر کو بجا لانا ایک انسان کو مومن نہیں بناتا۔ کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور دوسرے نیک کام کرتا رہتا ہے لیکن دوسری طرف برائیوں میں بھی لگا رہتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ جب تک وہ عبادات کے باطنی اثرات کو قبول نہ کرے، ایمان کے دائرے میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے تو پھر وہ ابھی ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو پایا ہے۔ انسان نماز پڑھتا رہے اور برائیاں بھی کرتا رہے، روزے رکھے لیکن خوف خدا اس کے اندر نہ پایا جائے تو ایسے نماز اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین صفات جس شخص میں پائی جاتی ہوں وہ منافق ہے اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز ہی کیوں نہ پڑھے اور یہ سمجھتا رہے کہ وہ مسلمان ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب کسی انسان میں یہ تین باتیں پائی جائیں، اول یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوم جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب امانت اس کو سونپی جائے تو امانت میں خیانت کرے، ایسے انسان کی کوئی ارزش اور اہمیت نہیں ہے اور اس کے اندر ایمان حقیقی بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور بہت زیادہ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت سے یہ کام ٹل جائے۔ اس طرح کے لوگ موقع ہاتھ نکل جانے پر پھر بہت ہی افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ بہت پچھتاتے ہیں اور کفے افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ اس پچھتاوے سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور صرف کوفت باقی رہ جاتی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، بس جب بھی خیر کا موقع ملے اسے غنیمت شمار کرو اور خیر کو انجام دو، خاص کر کے انسان کو نیکی اور خیر کے کاموں کو فوراً ہی انجام دینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد میں وہ اپنی کسی مصروفیت میں لگ جائے یا بیمار ہو جائے یا موت کے سبب پھر وہ نیک کام کو انجام نہ دے پائے۔ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی انسان کو موقع ملے وہ نیک کام کو ضرور انجام دے۔ اور سامعین، اب آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں. کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے. تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی. سامعین، ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی:
من یک تاکسی می خواهم.
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے.
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں.
خیابان فاطمی ہوٹل لالے.
جی ہاں، آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ ہوٹل لالے. البتہ یہاں خیابان فاطمی ہوٹل لالے آپ کو ظاہر فارسی میں ہی کہنا ہے.
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان.
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس. سامن، اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے. ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں، چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایه تاکسی تا هتل لاله چقدر است.
ہوٹل لالے تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
یعنی آپ کرائے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے.
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے ہوٹل لالے کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانه موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی، آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے. سامعین، آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجیے۔
ٹاکسی،
ٹاکسی،
ٹیکسی،
بار،
بار،
سامان،
چمدان،
چمدان،
سوٹ کیس،
بسیار،
بسیار،
بہت زیادہ،
ایستگاہ،
ایستگاہ،
بس اسٹاپ یا اسٹیشن،
اتوبوس،
اتوبوس،
جی اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے،
فرودگاہ،
فرودگاہ،
ایئرپورٹ۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا۔ اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یاد آوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے۔ سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے۔ جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے تین اسباق کے نوٹس بذریعے ڈاک ارسال کیے جائیں گے۔
صدا ہے یہ سب کی مراد، ساری ان انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلم کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. علی لاریجانی. اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شدید رد عمل. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہندوستانی فوج کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری. اور امریکی صدر نے مشرق وسطی کے دورے کا کیا آغاز. اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے منگل کے روز اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یوم اساتذہ کی تقریب کے دوران کہا کہ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان واقعات پر برداشت سے کام لیا اور بہت سے دوسرے ممالک کی طرح جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے واقعات و مسائل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ قدیم تہذیب کی خصوصیت ہے جبکہ بہت سے ممالک ان واقعات پر سر جھکا رہے ہیں. ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے. علی لاریجانی نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر تم نے علاقے میں طاقت کا سہارا لیا تو اس کی قیمت چکانا پڑے گی.
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت نے دشمن کو بے بس کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی سے ملاقات کے دوران جنرل علی حاجی زادے نے سپاہ کی فضائیہ کی کاروائیوں، منصوبوں اور حکمت عملیوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں، بالخصوص میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے دشمنوں کی حالیہ دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج دشمن ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنرل حاجی زادے نے کہا کہ ایران کے کمزور ہونے کی خبریں اور دعوے عبری اور مغربی میڈیا کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری پر غاصب سینی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں شیرخوار بچوں سمیت درجنوں بے گناہ فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے ان حملوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے مظالم کو انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور اقوام متحدہ قانونی و اخلاقی طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور انسانی حقوق کے اصولوں کے نفاذ کی پابند ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے عالمی عدالت انصاف میں غاصب سینی حکومت اور اس کے اعلی عہدیداروں کے خلاف جاری مقدمات اور قانونی کارروائیوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جا سکے۔ اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے ساتھ ایران کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری اور خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور غزہ کے محصور عوام کو فوری طور پر خوراک و ادویات کی فراہمی ممکن بنائیں۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,908 اور زخمیوں کی تعداد 119,648 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کی گئی کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ کرگل جنگ ختم ہونے کے بعد واجپئی حکومت نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی تھی اور بعد میں اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا مودی حکومت اب پہلگام حملے کے حوالے سے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی آئی این اے کی تحقیقات کے باوجود اسی طرح کا ایک آزاد اور جامع کمیشن کے ذریعے اس پورے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے گی؟ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے آنے والے بیانات کے بعد کانگریس بار بار وزیر اعظم کی صدارت میں تمام جماعتوں کی میٹنگ اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگلا پارلیمنٹ سیشن تقریباً ڈھائی ماہ بعد ہونے کا امکان ہے، جبکہ یہ مطالبہ اب اور بھی زیادہ ضروری اور فوری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی ہے۔ قرارداد میں فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان ان دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ یہ ایوان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن صرف سنجیدہ و منظم مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ حکومت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کرے۔ پاکستانی فوج نے ہندوستان کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ہندوستانی فوج کے 6 اور 7 مئی کی رات سے 10 مئی تک کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوج نے بقول اس کے بلا اشتہار اور قابل مذمت وحشیانہ حملے شروع کیے، جن میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے دعوے کے مطابق ہندوستان کے حملوں میں 40 شہری مارے گئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج مشرق وسطی کے اپنے علاقائی دورے کا آغاز ریاض سے کیا اور ریاض کے بعد وہ قطر اور متحدہ عرب امارات کا سفر کریں گے۔ ریاض سے عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان توانائی اور دفاعی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، دفاع اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہوئے۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد ٹرمپ دوحہ جائیں گے، جہاں وہ قطری حکام کی جانب سے بوئنگ طیاروں کی خریداری کے لیے $1 ارب کے معاہدے کی نقاب کشائی کریں گے اور ساتھ ہی 9MQ ریپر ڈرون کی فروخت کا بھی اعلان کریں گے، جنہیں حال ہی میں یمنیوں نے بڑی تعداد میں مار گرایا ہے، جس کی مالیت $2 ارب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹرمپ کو ایک خصوصی تحفہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پرتعیش بوئنگ 747 طیارہ، جس کی مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ اس عرصے میں ٹرمپ کا تیسرا دورہ بھی $خربوں کا ہے، اور وہ ایک ایسے وقت میں ابو ظہبی پہنچیں گے جب متحدہ عرب امارات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اگلی دہائی کے دوران امریکی معیشت میں $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس میں مصنوعی ذہانت اور مائکرو چپس کے انفراسٹرکچر سیکٹرز، توانائی اور دیگر امریکی صنعتی شعبے شامل ہیں۔ کلی طور پر ٹرمپ کی نگاہیں عرب ممالک کے وسائل اور خطیر رقوم پر ہیں۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے غزہ میں اپنے تازہ ترین حملوں میں 46 سے زائد فلسطینی خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق شہنی ٹولے کے توپ خانے نے غزہ کے خان یونس اور رفح کے علاقے میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہنی فوجیوں کی حالیہ بمباری اور گولہ باری میں شہید ہونے والوں میں 42 خواتین اور بچے ہیں۔ اس درمیان شہنی دہشت گردوں نے غزہ کے ناصر اسپتال میں ایک اور صحافی کو گولی مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد غزہ میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 215 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں انجام پائے ہیں کہ شہنی حکومت کے حامی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ علاقے کے دورے پر ہیں۔ حماس نے مذکورہ صحافی کی شہادت کو شہنی حکومت کا جنگی جرم اور صدائے حق کو دبانے پر مبنی اس کی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی اہلکار نے مغربی المبار پر داعش کے دہشت گردوں کے حملوں کی خبر دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ المبار کے گورنر کے مشیر برائے دفاعی امور عبداللہ الجغیفی نے تاکید کی ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے المبار کے صحرائی علاقوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کے ان عناصر نے مغربی المبار کے علاقے الزبات میں 3 گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ الجغیفی نے کہا کہ عراق کی سیکورٹی فورسز نے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی، جس کے بعد المبار کے شہروں میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے انصار اللہ یمن کے مقابلے میں امریکہ کی ناکامی سے پردہ اٹھایا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فوجی کاروائیوں کی ناکامی پر امریکی روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے ایک قابل غور رپورٹ شائع کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نہ صرف فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ اس کے جدید ترین جنگی طیاروں اور ڈرونز کو بھی یمنی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ اس اخبار نے امریکی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حالیہ امریکی حملوں کے دوران یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم F-16 اور F-35 جیسے جدید ترین جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کے قریب پہنچا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے انصار اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ صرف پہلے مہینے میں انصار اللہ نے امریکہ کے ساتھ MQ-9 ڈرون مار گرائے، جو امریکی فوج کے جدید ترین جاسوس طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوری نتائج کے خواہاں تھے، لیکن میدان میں امریکی فورسز کی پیش رفت نہ ہونے پر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان حملوں میں اعلیٰ درجے کا اسلحہ استعمال کیا گیا، اس کے باوجود سینٹ کام مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان امریکی اسرائیلی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے موضوع پر باہمی تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم کا دفتر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار اور مثبت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے آخر میں پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں اس وقت حالات انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں, اور وہ امریکہ جو کل تک یمن پر حملے کر رہا تھا آج یمن کے ساتھ مذاکرات کرنے اور جنگ بند کرنے اور حملے بند کرنے پر مجبور ہوا ہے. آج کے پروگرام میں ہم یمن کے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن نے غزہ کی حمایت میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ بحیرہ احمر سے کسی بھی ایسے بحری جہاز کو نہیں گزرنے دیں گے جو وہاں سے گزر تک قابض اسرائیل کی طرف جا رہا ہو, اور اس کو اس نے ثابت بھی کیا تھا اور کئی بحری جہازوں کو اس نے نشانہ بھی بنایا تھا. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا قابض اسرائیل کی مدد کے لیے اس علاقے میں آیا تھا, لیکن وہ بھی یمنیوں کے نشانے پر آ گیا, جس کے بعد مجبوراً اب امریکہ نے انصار اللہ یمن کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ امریکہ پر حملے نہ کرے. اس کے جواب میں امریکہ بھی یمن پر جارحیت نہیں کرے گا. اس حوالے سے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. پہلے سے پہلے ایک رپورٹ کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کریں گے.
یمن کے خلاف حملوں میں مطلوبہ نتائج کے حصول میں ناکامی کے بعد امریکہ نے یمن کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. بھاری مقدار میں ہتھیار اور دفاعی طاقت استعمال کرنے کے باوجود امریکہ اپنے مقاصد کے حصول میں بری طرح ناکام رہا ہے. ایک امریکی نیوز چینل نے انکشاف کیا کہ یمن کی جنگ میں امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں, جبکہ اس جنگ کے نتائج کے حوالے سے شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. این بی سی نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ مارچ 2024 سے یمن میں انصار اللہ کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ 1 ارب ڈالر سے زائد خرچ کر چکا ہے. اس عرصے کے دوران ہزاروں بم اور میزائل استعمال کیے گئے, جبکہ کاروائیوں کے دوران متعدد ڈرونز مار گرائے گئے اور 2 جنگی طیارے تباہ ہوئے. امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ حکومت اب اس جنگ کے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے. ان حملوں کی کامیابی کا اندازہ لگانا مشکل ہے, کیونکہ جو ڈرونز نتائج کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے وہ یمنیوں کے ہاتھوں مار گرائے جاتے تھے. ادھر انصار اللہ یمن کے ایک اعلی رہنما نصر الدین عامر نے امریکہ اور یمن کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن نے یمن کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد اسرائیل کی حمایت سے پسپائی اختیار کی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جنگ یمن میں ناکامی کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ محاذ آرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے یمنیوں کے ساتھ مل کر اچھے نتائج حاصل کیے ہیں, اور ہم یمنیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملہ کرنے سے باز رہنے کے وعدے کا احترام کرتے ہیں. دوسری جانب صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. یمنی مقاومتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے, جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کی تل ابیب سے لا تعلقی کا مظہر قرار دے رہے ہیں. نتنیاہو نے اس معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہر خطرے کے مقابلے میں اکیلا اپنا دفاع کرے گا. یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا, جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے. اگرچہ امریکہ نے پہلے انصار اللہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بھرپور بمباری کی تھی, لیکن حوثیوں کے مؤثر اور دردناک جوابی حملوں نے امریکی قیادت کو پسپائی پر مجبور کر دیا. اسی تناظر میں سلطنت عمان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور انصار اللہ کے مابین جنگ بندی کروائی. عمانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ اور یمن کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک دو طرفہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے. اس معاہدے کے تحت آئندہ کوئی بھی فریق دوسروں کو نشانہ نہیں بنائے گا. اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی تجارت اور بحری نقل و حرکت کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف یمن میں جاری بحران کے خاتمے کی امید بن سکتی ہے بلکہ اسرائیل کی جارحانہ حکمت عملی پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب کو، جو بین الاقوامی امور کے، خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر یہ والا علاقہ اور اس میں خاص طور پر یمن جو ہے، اس وقت حالات وہاں پر تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ امریکہ جو کل تک یمن پر حملے کر رہا تھا اور یمن بھی اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے درخواست کی ہے یمن سے کہ امریکی بحری جہازوں پر حملے روک دیے جائیں تو ہم بھی یمن پر حملے کرنا بند کر دیں گے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں یمن اور امریکہ کے درمیان اس معاہدے کو جنگ بندی کے؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یمن جو ہے تقریباً 2 سال سے بحیر احمر میں اس نے اہم کارروائیاں انجام دی ہیں، خاص طور سے 7 اکتوبر کے بعد آپریشن طوفان الاقصی کے بعد، جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی اور صہیونی حکومت نے حملے شروع کیے تھے غزہ پر، اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یمن کی استقامتی محاذ نے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ آبنائے باب المندب اور اسی طرح بحیر احمر سے گزرنے والے تمام بحری جہاز کے جو اسرائیل کی جانب جا رہے ہوں یا اسرائیل کے لیے سامان رسد لے جا رہے ہوں یا اسرائیل سے متعلق ہوں کہ جن کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل جو ہے پیدا ہو گئی۔ امریکہ اسرائیل کا متحد تھا، اتحادی شمار ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ، اس کے بعد برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور امریکہ اور برطانیہ اور اس کے بعد 12 ملکوں نے یمن کے استقامتی محاذ کے خلاف حملوں کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود صرف 2 سے 3 ممالک ہی رہ گئے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بائیڈن کے صدارتی دور میں امریکہ نے کئی ایک حملے کیے یمن کے اوپر، لیکن وہ یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کو نہ روک سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اب جو دوسرا دور آیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ نے 15 مارچ سے، جب سے دیکھا کہ یمن کے خلاف انہوں نے حملوں کا حکم دیا، اور تقریباً کئی ہزار حملے جو ہیں وہ اب تک یمن کے خلاف اب تک ہو چکے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انصار اللہ یمن کے 700 ارکان شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو امریکیوں کا دعویٰ تھا البتہ، کہ لیکن سب سے زیادہ لوگ جو اس میں شہید ہوئے امریکی حملوں میں وہ عام شہری اور بچے اور خواتین۔ اب مسٹر ٹرمپ نے جب یہ دیکھا کہ چند عرصے کے دوران انہوں نے کئی ملین ڈالر انہوں نے یمن کے خلاف خرچ کر ڈالے جنگ کے حوالے سے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بھی اس کو نتیجہ حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اسرائیل کے خلاف حملوں کو روک پائے، لہذا انہوں نے اب اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایک طرح سے جنگ بندی کی صورتحال پیدا کی جائے اور یمن کے طرف سے امریکی بحری جہازوں پر حملے نہ کیا جائیں۔ لیکن یمن کے جو استقامتی محاذ ہے اور خاص طور سے انصار اللہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم صہیونی حکومت کے خلاف حملے جاری رکھیں گے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہندوستان سے ہوا ہے جناب عادل فراز صاحب سے، معروف تجزیہ نگار ہیں۔ عادل صاحب السلام علیکم۔ عادل فراز صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ امریکہ اور یمن کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اہداف پر حملے نہیں کریں گے، نہ تو یمن امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گا اور نہ ہی امریکہ یمن پر حملہ کرے گا، تو کیا وجہ ہوئی کہ امریکہ جو ہے وہ یمن جیسے ملک کے ساتھ مذاکرات پر، جنگ بندی پر مجبور ہوا؟
سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، یمن ظاہری طور پر کوئی بہت مضبوط ملک نہیں تھا، اور نہ ہے, اور نہ اس کی کوئی ایسی فوجی طاقت تھی کہ جس کا دنیا نے اعتراف کیا ہو. اس کے باوجود جس سے مقاومت کا مظاہرہ اس سے پہلے بھی جب وہاں کی رجیم چینج ہو رہی تھی, اور پھر جب 7 اکتوبر کو خان الاقصی کے بعد فلسطین اور غزہ کی حمایت میں بحر احمر میں انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کی, اس کے بعد جو مسلسل ان کی استقامت تھی دنیا نے اس کو دیکھا, اور پھر امریکہ نے حملے کیے اور اسرائیل نے حملے کیے اور ان کی مقاومت کو توڑنا چاہا, ان کے عوام کی استقامت کو کمزور کرنا چاہا, اور ان حملوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کو وہاں کی فوج کے اور انصار اللہ کے خلاف کر دیا جائے. لیکن جس طرح یمنیوں نے اور انصار اللہ نے بحر احمر میں اپنی کاروائیاں انجام دی اور بڑی ضربے لگائے, معمولی ضربے نہیں تھیں, آپ ایسے ظاہری طور پر جس کو حالات کا اندازہ نہ ہو, جو اس جنگ کی حقیقت سے اور صورت حال سے واقف نہ ہو, تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. وہ ضربے لگائی ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں تک تو امریکہ اور اسرائیل ان ضربوں کی چوٹ کو بھول نہیں سکتے, ان کو ہمیشہ یاد رہیں گی. تو امریکہ نے خاص طور پر یمن کو بہت کمزور تصور کیا تھا, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو دھمکا کر, ڈرا کر, حملے کر کے اس جنگ سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی بھی طرح سے رکنے کا نام نہیں لے رہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ ذلیل وہ انسان ہوتا ہے یا وہ طاقت ہوتی ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. اگر آپ خدا پر توکل کر رہے ہیں, آپ کو خدا پر بھروسہ ہے, آپ کی تعداد کم ہو, آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو, آپ کے پاس اتنی مقدار میں اسلحہ نہ ہو, لیکن آپ کو مقاومت کرنے کا فن آتا ہو, آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا آتا ہو, آپ کے اندر جذبہ شہادت ہو, آپ کے اندر شوق جہاد ہو, تو آپ طاقتور سے طاقتور دشمن کو بھی زہر کر سکتے ہیں. وہ یمنیوں نے کر دکھایا, وہ انصار اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اور ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم پر حملہ نہ کیا جائے تو ہم بھی حملے نہ کریں گے, یہ ان کی شکست خوردہ دشمن کی عقب نشینی. جو دشمن ہارا ہے اس نے اپنے ہار کو تسلیم کیا. ظاہر ہے آپ نے موجودہ جنگوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دشمن واضح طور پر اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, روس اور یوکرین کی جنگ ہو, اس سے پہلے دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں آپ تباہ ہو جائیں لیکن آپ شکست تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن دنیا کے جو تجزیہ نگار ہیں, جو حق پسند ہیں, جو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں, جو حالات کا تجزیہ کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں پر یہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر دنیا کو معبر کراتے ہیں کہ دشمن کہاں پر شکست کھایا ہے, یہ کون سی طاقت نے کہاں پر پتہ پائی ہے اور کہاں پہ جو شکست تسلیم کی ہے. امریکہ نے اس جنگ میں واضح طور پر اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے. اور اب اچھا, اگر یمن نے شکست کھائی ہوتی اور یمن نے ڈر کے مارے اور اپنی جانوں کے خوف سے اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کہا ہوتا, نہیں ہم آپ کے دعوے کو قبول کر رہے ہیں کہ ہم سے مرضی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے ہم بھی آپ پر حملہ نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جب تک غزہ میں حملے جاری ہیں ہم اسرائیل پر حملے بند نہیں کریں گے, پہلے ہم نے زمینی محاصرہ کیا ہوا تھا, اب ہم فضائی محاصرہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمنیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں
جی,
اور نہ دشمن کو دکھانا ان کا مقصد ہے, بلکہ وہ جو ایک منصوبہ ہوتا ہے اس منصوبے کے تحت جو امریکہ نے کہا ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پر حملہ نہ کریے, ہم حملہ نہیں کریں گے. لیکن اسرائیل کے خلاف انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں, ان کی سب سے بڑی خطرہ ہے.
صحیح, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سید عاصم رضا نے, معروف اینکر, تجزیہ نگار, صحافی ہیں. عاصم رضا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
جی عاصم رضا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یمن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ نہ آپ ہم پر حملے کیجئے نہ ہم آپ پر حملے کریں گے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ جو قابض اسرائیل کی حمایت میں اس بحیرہ احمر میں آیا تھا, اس علاقے میں آیا تھا, اس نے اس کو لفٹ تک نہیں کرائی ہے, اس کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ہم یمن کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو جس پر غاصب سیون حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں نتن یاہو کافی سیخپا اور مایوس دکھائی دیتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو یہ اقدام کیا ہے اور اسرائیل کو ایک طرف لگا دیا ہے, اس کے پیچھے کیا آپ کار فرما ہو سکتے ہیں ان کے مقاصد؟
دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب و غریب سیناریو امریکہ کا ہے, کیونکہ جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن حکومت میں آئی ہے اس کے بعد دو دہشت گرد ملک جو ہیں, ایک اسرائیل اور ایک بھارت, وہ شادیاں بجا رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے آ کے بالکل اس کے برعکس جو کام شروع کیا ہے، جس میں نتن یاہو کو بھی یمن والے معاہدے میں شامل نہیں کیا اور بغیر ان کو انفارم کیے انہوں نے معاہدہ کر لیا. اسی طرح بھارت کو آپ نے دیکھیں، جو گزشتہ دو دنوں سے اس نے حزیمت کا سامنا اٹھایا ہے اور بدترین شکست اس کو 70 سال 76 سال کی تاریخ میں ہوئی ہے، تو اس میں بھی ٹرمپ نے اس کے اپوزٹ کام کیا ہے. اس نے کشمیر کا بھی نام لیا ہے جس کو مودی ابھی ڈینائی کر رہا ہے. لیکن یہ ایک عجیب و غریب سیناریو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ چین اور اس کے ساتھی اور اس کے دوست ممالک کا جو اثر و رسوخ ہے وہ پوری دنیا پہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے
جی.
اور امریکہ اپنے لیے نئے محاذ کھڑے نہیں کر سکتا. دفاعی بجٹ کے حوالے سے، اس کے اخراجات کے حوالے سے وہ جنگ سے فرار چاہ رہا ہے. جو دنیا میں اس نے فساد پھیلایا ہوا تھا اسرائیل کی صورت میں، اب وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو یوکرین اور روس کی جنگ کا بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے بھی امریکہ کوشش کر رہا ہے زیلنسکی کو پیوٹن سے ملاقات کروا دے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے کہ جو فساد اور جس انداز میں وہ پوری دنیا میں فساد پھیلا رہا تھا اور اس کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اب وہ اس کو سمیٹنے پہ آ گیا ہے.
جی بہت شکریہ عاصم رضا صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب، چلتے ہیں ان کے جانب. ڈاکٹر صاحب، انصار اللہ یمن نے جو نشانہ بنانا شروع کیا ہے غاصب اسرائیل کے مختلف علاقوں کو، جن میں خاص طور پر اس کا بن گورین ایئرپورٹ شامل ہے، اب انصار اللہ یمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس کی بحری ناکہ بندی کریں گے بلکہ اس کی فضائی ناکہ بندی بھی ہم کریں گے، اور بن گورین ایئرپورٹ پر حملے اسی سلسلے کی کڑی ہیں. تو انصار اللہ یمن کے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ان اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے کیا اثرات اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یمن کی انصار اللہ تحریک نے شروع ہی سے دو اسٹریٹجک کو مد نظر رکھا، اور اس میں ایک فضائی اسٹریٹجی تھی اور ایک سمندری کی اسٹریٹجی تھی. وہ سب سے پہلا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے صہیونی حکومت کے لیے سامان رسد لے جانے والے بحری جہازوں کے اوپر حملے شروع کیے اور ان کو روکنا شروع کیا، تاکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیل کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. دوسرے مرحلے میں انصار اللہ یمن نے اس بات کی کوشش کی کہ اسرائیل کے اندر اہداف کو بیلسٹک میزائلوں سے، کروز میزائل سے اور اسی طرح ڈرون طیاروں سے نشانہ بنائے. سب سے پہلے انہوں نے ایلات کی بندرگاہ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور اس میں ڈرون حملے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے دیگر علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا. اور سب سے اہم ترین ہدف تھا کہ ان کے بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے بن گورین ایئرپورٹ کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی اور کامیاب رہے. صہیونی حکومت کے پاس چونکہ صرف ایک ہی بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے اور وہ بن گورین ایئرپورٹ ہے. 4 ملین جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس ایئرپورٹ سے سالانہ انجام پاتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی یقیناً ایسے اسٹریٹجک ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا بین الاقوامی سطح پر بھی اور خاص طور سے اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے اسرائیل کو اس کو زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا. حال ہی میں جو سب سے اہم حملہ کیا اس میں فلسطین 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے یمن نے جو میزائل نے بنایا تو وہ جا کر براہ راست بن گورین ایئرپورٹ پر لگا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہاں سے دنیا کی بعض بین الاقوامی پروازیں وہاں سے اڑ رہی تھیں اور اس کے نتیجے میں ان پروازوں کو کینسل کرنا پڑا. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ یمن کے حملوں کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد مقامات پر خطرے کے سائرن بجائے جانے لگتے ہیں، اور تاکہ یمن کے حملوں کو روکا جائے. ایسا کہ لہذا اس کے نتیجے میں خود اسرائیل کے اندر خوف اور وحشت کی فضا طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے دعوی جھوٹ کی پول کھل گیا ہے کہ صاحب انہوں نے یمن کے ہوائی جہازوں کو یا ان کے ڈرون طیاروں کو یا ان کے میزائلوں کو فضائی میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. لہذا اب ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھلتا چلا جا رہا ہے اور یا اس خود اسرائیل کے اندر جو قوم ہے جو لوگ ہیں وہ مسلسل اپنی حکومت پر دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے.
بہت شکریہ عادل فراز صاحب. عادل فراز صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یمن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو میزائل حملے ہیں قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں پہ خاص طور پر بن گورین ایئرپورٹ پر جا کر میزائل لگے ہیں اور نہ امریکہ کا تھارڈ سسٹم اور نہ غاصب صہیونی حکومت کا جو آئرن ڈوم ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے. تو یمن کی اس میزائل طاقت جو اس نے عملی طور پر ثابت کی اس سے جو قابض اسرائیل ہے آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
کیونکہ آپ نے جو دیکھا جس طرح سے حملہ کیا ہے ان کے ایئرپورٹ کے اوپر یمن نے اور ان کے میزائل جو ان کے ایئرپورٹ تک پہنچے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اس سے جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا ہے تو 7 اکتوبر کے حملے میں اس وقت امریکہ نے جو بالکل میں اپنی ہندوستان کی زبان میں کہوں تو آدھونک سسٹم ان کو نہیں دیا تھا, جو بہت ایڈوانس سسٹم تھا جس کو تھارڈ کہتے ہیں. بہت ہنگامہ ہوتا ہوا کہ امریکہ نے اب تھارڈ دے دیا ہے اور اب 3 لیئر میں ان کا دفاع ہوگا کہ پہلے تھارڈ ہے اس کے بعد آئرن ڈوم کا ایک فرسٹ ورژن ہے پھر سیکنڈ ورژن ہے پھر 3 لیئر سے گزر کے کوئی میزائل آپ سے کیسے پہنچ جائے گی. لیکن آپ دیکھیے جب کوئی طاقت خدا پر بھروسہ کر کے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں اگر خدا پر بھروسہ آپ کو خدا پر توکل ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ جنگ کرتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
جی.
تو اگر آپ مومن ہیں آپ کے آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو کتنے ہی آپ دفاعی نظام لے آئیں کتنے ہی آپ بڑے سے بڑے اسلحے لے آئیں. وہ یمن نے کر کے دکھایا ہے کہ آپ پھاڑ پھاڑ کا باپ لے آئیے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے ہماری دعاؤں میں طاقت ہے ہمارے اندر جذبہ جہاد مضبوط ہے شوق شہادت ہے تو ہمارے میزائل آپ کے تمام دفاعی نظاموں کو چیرتے ہوئے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. وہ انہوں نے کیا جب طوفان الاقصی ہوا تھا. دیکھیے یمن کے پاس تو بلاخر کہیں نہ کہیں ہمارے سے زیادہ اچھے اسلحے موجود ہیں. جب ان کے دفاعی نظام کو ایک چھوٹی سی تنظیم نے بظاہر چھوٹی سی تنظیم جس کے ارادے بڑے ہیں جس کا عزم بڑا تھا جو اپنا جو جینے کا فن جانتے ہیں جو ان کے اندر شہادت کا جذبہ موجود تھا انہوں نے اس کو بھیج دیا 7 اکتوبر کے بعد. ان کے چھوٹے چھوٹے جو راکٹ تھے وہ جا کر گر رہے ہیں اسرائیل کے اندر باقی میزائل. تو یمن تو بالآخر حماس کے مقابلے میں ایک جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ فوج ہے ان کے پاس ایک نظام ہے بالآخر. تو وہ کیسے آپ اچھا امریکہ جس کے بڑے بڑے دعوت تھے جیسے پہلے آپ نے سوال کیا کہ آخر وہ جنگ بندی کی طرف کیوں آگے کہ آپ حملے روک دیجیے. جب ان کا خطے میں سب سے جدید نظام جو ابھی تک آیا ہے اس خطے میں وہ تھرڈ تھا وہ ناکام ہو گیا حملے روکنے کے لیے تو اب آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں؟ تو لہذا یمن نے یہ دکھلایا ہے کہ اگر آپ اس جنگ کو مزید بڑھائیں گے تو سوائے استعمار کے نقصان کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جب تک غزہ پر حملے بن رہی ہوں گے ہم اسی طرح حملے کرتے رہیں گے فضائی محاصرہ کرتے رہیں گے. پروازیں معطل ہیں یورپی ممالک سے پروازیں معطل ہیں اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ بندرگاہوں کے ذریعے اور ایئرپورٹ کے ذریعے آتی ہیں وہ بند ہیں. تو آپ یمن کو گھیر کے خود آزاد نہیں رہ سکتے ہیں. یمن نے یہ بتایا کہ اگر آپ ہمارا محاصرہ کریں گے ہم پر محاصرہ کریں گے تو ہم آپ کو آزاد نہیں چھوڑیں گے.
صحیح ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ عاصم رضا صاحب.
جی بھائی
عاصم رضا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس علاقے میں خاص طور پر مشرق وسطی کے علاقے میں کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں. یمن کے ساتھ ان کا جنگ بندی کا معاہدہ ایک طرف ہے, اس کے علاوہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات عمان کے اندر ہو رہے ہیں جس میں مثبت پیش رفت کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ امریکی قیدی کو حماس آزاد بھی کرتی ہے اور خبریں ہیں کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات بھی جنگ بندی کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے علاقے کا یہ سیناریو جو ہے یہ کس طرح بنے گا؟
دیکھیے
کس طرف آپ کو جاتا دکھائی دیتا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اور میں غزہ اور اسپیشلی بات کروں گا یمن والی جو آپ نے بات کی, کیونکہ اسرائیل کو اب اس کے آخری دن نظر آ رہی ہیں اور امریکہ اس چیز کو ریئلائز کر چکا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع میں خود ناکام ہو چکا ہے. وہ آئرن ڈوم سسٹم, وہ تھاٹ اور اس کے علاوہ وہ پیٹریاٹ بیٹریاں, وہ سارا کچھ گرے کا درا رہ گیا اور یمن جیسا ملک جو ہے بلورین ایئرپورٹ کو ہٹ کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو بھی نظر آ گیا ہے کہ اسرائیل اب جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جس ایکٹیویٹی میں ہے, ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, یمن سے وہ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح نظر آ رہی ہے کہ وہ معاملات کو سمیٹ رہے ہیں اور اس کو امریکہ کے اندر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو امریکہ کے مفاد کی خاطر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ اس کو اسرائیل سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور مشرق وسطیٰ میں جو کچھ کلیشز چل رہے ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے وہ اسی لیے آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ایون امریکہ اور ایران کا جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ چند دنوں کی بات ہے اور وہ بھی میرے خیال سے معاملات کو لپیٹ لیا جائے گا اور امریکہ کی طرف سے اس بات کے اوپر اگریمنٹ آ جائے گا کہ آپس میں جو جنگ چل رہی ہے, کیونکہ ان کا اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ اقتصادی طور پر چین کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ اپنے لیے اتنے سارے محاذ کھلے نہیں رکھ سکتا اور جہاں جہاں وہ محاذ کھولے ہوئے ہیں وہ کوشش کرے گا کہ ان کو ختم کیا جائے. اور معاملات جو خراب کیے گئے تھے پچھلی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تو امریکہ اس وقت ان کا سارے معاملات کو کلوز کرنے کے اور اپنی شکست مطلب ایک لحاظ سے دیکھیں اس کو نظر آ رہی ہے. اکنامی کے حوالے سے بھی دیکھیں, اکنامیکل اس کو بھی ایک جو اس نے ٹیرف وار کا سلسلہ شروع کیا تھا اس پہ بھی اس کو بیک سکتے جانا پڑے گا اور اس کے علاوہ جتنی عملی جنگیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے فساد بنا رہا ہے, چاہے غزہ اسرائیل کی بات کی جائے, فلسطین کی بات کی جائے, یمن کی بات کی جائے, ایران کے ساتھ مخاصمت کی بات کی جائے, اس کو وہ بند کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ امریکہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے پہ آتے ہیں اور امریکہ کے اپنی کالونی اور اپنی معیشت جو ہے وہ زمین پہ گرے گی اور اس کے بعد اس کا حال رشیا والا ہوگا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا. تو امریکہ اپنی بقا کے لیے اب اپنے تمام جتنے بھی اس نے ساتھ جوڑے ہوئے جو ملک تھے جن کے ساتھ جن کے سر کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا ان کو بھی چھوڑ رہا ہے. یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نظر آتی ہے. تو اس تمام معاملے میں کہ دنیا کے اندر جو ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اس میں پاکستان, چین, ایران اور مختلف ممالک اور برکس کی جو ڈومینیشن ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور امریکہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے اب اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے.
بہت شکریہ. میں چلوں گا عادل فراز صاحب کی جانب. عادل فراز صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ایک تاجر ذہنیت کے مالک ہیں, انہوں نے یقیناً حساب کتاب کیا ہوگا کہ نقصان امریکہ کا ہو رہا ہے اور اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا کہ یمنیوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنا ہم نے ان کو نقصان پہنچایا وہ اس کو برداشت کر گئے. تو یہ جو یمنیوں کے لیے ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ جس میں ان کی بہادری کو انہوں نے قبول کیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟
اردو کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے لیکن وہ بہرحال تناظروں میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو ڈوبے ہیں سنم, ان کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اگر آپ کسی مطلب کہا نا کہ بظاہر ایک چھوٹی طاقت یمن, بظاہر ایک چھوٹی سی تنظیم, بہت امیر ملک نہیں ہے جیسے عربوں کے آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں, سعودی عرب, قطر, کویت, عمان, تو ان کے مقابلے میں امیر ملک نہیں ہے, غریب ملک ہے یمن, بہت امیر ملک نہیں ہے. وہ جب اس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی آپ ہم پر حملے کر رہے ہیں, ہم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آئیے, ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ہم آپ آپ ہم کو مارنا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمارا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو آزاد نہیں چھوڑیں گے. تو یمن نے اسی منصوبے پر عمل کیا کہ اگر آپ ہم کو گھیریں گے, ہم کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے میدان میں آئیے. تو وہ بحر احمر کو جس طرح تنگ کیا ان کے اوپر, جتنے جہازوں پر حملے کیے اور کتنا نقصان ان کو پہنچایا, تو ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک تجارتی ذہن کا ایک انسان ہے, اس نے وہ سارا جو کیلکولیٹ کیا معاملہ اور دیکھا کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اسی تناظر میں بہرحال دیکھیے ایران کے ساتھ جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا پس منظر بہت الگ ہے, ان کا سیاق و سباق الگ ہے, لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ اب تک ایران کے ساتھ جو تصادم ہوا ہے, جو ٹکراؤ ہوا ہے, اس سے امریکہ کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا. کتنی دھمکیاں ایران کو دیے ہیں, اگر ایران بھی ان ملکوں کی طرح جو امریکہ کی دھمکیوں میں آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹا ہوتا تو آج اب تک ایران کے اوپر خدا نہ کرے وہ دن آئے, خدا نہ کرے وہ دن آئے, اب تک جنگ ہو چکی ہوتی, آر پار کا معاملہ ہو چکا ہو. لیکن ایران نے جس طرح اس کو آنکھیں دکھائی ہیں, ہمیشہ اپنا ایک جو موقف تھا اس پر قائم رہے, اور یہ کہتے رہے کہ ہم مذاکرات شرائط کے ساتھ نہیں کریں گے، جو امریکہ کے شرائط ہمارے بھی ہوں گے. تو ان تمام باتوں پر جب آئے ہیں تو امریکہ نے تمام باتوں کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہاں بھی مذاکرات کی میز پر ہیں، وہاں بھی مذاکرات کی میز پر ہیں. اور آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں، دیکھیے یہ ٹرمپ ہے، اس کو نتن یاہو سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت ناراضگی دونوں کے درمیان چل رہی ہے، ہو سکتا ہے حکومت سے ان کی ناراضگی، یہ اسرائیل سے ناراض نہیں ہو سکتا، حکومت سے یہ ناراض ہو سکتے ہیں، یہ حکمران سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل تو ان کی ناجائز اولاد، یہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اگر یہ اس کو تنہا چھوڑ دیتے اور اتنا اسلحہ جو انہوں نے غزہ جنگ میں پہنچایا ہے اتنا اسلحہ نہ دیا ہوتا، تو اب تک تو اسرائیل گھٹنوں پہ آ کے معافی مانگ رہا ہوتا دونوں ہاتھ جوڑ کے.
جی بہت شکریہ عادل فرح صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. عاصم رضا صاحب، یمن، امریکہ اور قابض اسرائیل، جو ان تینوں کے درمیان یہ جو کشمکش چل رہی ہے، اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ نے جتنی اپنی پوری دنیا میں پراکسیز بنائی ہوئی تھی ان سے اب اس کو جان چھڑانے کا وقت آ گیا، کیونکہ جتنا امریکی اقتصادی پالیسی کا ان کو اس پالیسی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، وہ اب یہ تمام معاملات کو واپس رول بیک کرانے کے اس پہ آتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ ہے اور امریکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے اس پہ آ گیا ہے. اور ٹرمپ کی سب سے پہلے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بزنس سینٹرک آدمی ہے، اس کا بزنس مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی معیشت کو دیکھ رہا ہے. تو اس کی جتنی پراکسیز تھیں ان سے وہ نہ صرف ہاتھ کھینچ رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کو ان کے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جب اس نے پاکستان کو استعمال کیا تھا رشیا کے خلاف، تو اس کے بعد اس نے جس طرح اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگا، تو اس کے بعد آج تک جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں. تو سیم لائک وہی پوزیشن ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے امریکہ کی، جو وہ اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے وہ پالیسی اڈاپٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل تنہا رہ جائے گا پوری دنیا میں، اور اس کے بعد جو ہماری ریزسٹنس کی پاور ہے، جو طریقے ہیں، وہ اس کے بعد غلبہ حاصل کریں گے جس میں حماس.
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ عاصم رضا صاحب آپ کا، اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آخر میں ایک منٹ کا وقت ہے، اس پورے موضوع کو آپ کس طرح خلاصہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ امریکہ اور مسٹر ٹرمپ بہت، انہوں نے کھوکھلے نعرے بہت لگائے، یمن کو نابود کرنے کا نعرہ لگائے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. اور اس کے بعد ہم اسرائیل کی باری آئے گی کہ جب تک کہ غزہ میں جنگ ختم نہیں ہوئی، یمن کے مقاومت کے حملے جاری رہیں گے اسرائیل کے خلاف.
جی بہت بہت شکریہ، معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے. ڈاکٹر سعید رضا میر طاہر آپ کا بہت شکریہ، عادل فراز صاحب ہندوستان سے آپ کا شکریہ، اور پاکستان سے عاصم رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے، نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ علاقہ امن کا گہوارہ بنے گا اور یہاں سے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ باہر چلی جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.